الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين گرامی قدر بزرگوں اور نہایت معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسانات بے شمار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے لیے علوم اور رہنمائی، حیا اور ادب اور انسانیت اور دین، زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی موجود ہے اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کو جو قدردان بندے ہیں وہ بہت زیادہ پسند، اور جو ناقدرے ہیں ناشکرے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدردان بننے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے اور ناقدرے بننے سے بچنے کے لیے، ناقدرے بننے سے دور رہنے کے لیے کون سے اخلاق اور کون سے آداب اپنا لینا ضروری ہے. اگر کسی چیز پہ سطحی اور عوامی نظر ڈالی جاتی ہو، سرسری نظر ڈالی جاتی ہو، تو جیسے دنیا کے دیگر معاملات میں ہم صرف اور صرف ظاہر اور اس کے سرسری معاملے کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور ایک نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر ہم قائم رہتے ہیں ایک طویل عرصے تک، جب تک کہ یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ آپ نے جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی. اور ایسا ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے اور دن رات آتا ہے. بڑی سی بڑی تحقیق ہوتی ہے، اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تحقیق پرانی ہو چکی اور اس کے مقابلے میں نئی تحقیق آ جاتی ہے، نئی دوائیں آ جاتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے 50 سال تک، 100 سال تک بڑے بڑے عقل مند لوگ جو بات کر رہے تھے وہ بات غلط تھی. تو دنیا کی چیزیں اور دنیا کے معاملات وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا خود عارضی ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ عارضی ہے اور دنیا میں رہنے والی مخلوقات وہ بھی عارضی ہیں. جیسے ایک دن ہماری آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور ایک دن ہم یہاں پہ معرض وجود میں آئے ہیں، اس سے پہلے نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی علامت اور کوئی رمز تک موجود نہیں تھا. اسی طرح ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت میں جو آج موجودہ مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگی، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا کہ آج اس گھڑی میں جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان میں سے ایک شخص بھی موجود نہیں ہوگا. تو ان باتوں پہ کم عقل لوگوں کا اعتراض کہ جی آپ کو کیسے پتا ہے، ہمیں اس لیے پتا ہے کہ دنیا کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے. اور اللہ بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ فرما دیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وقت مقررہ آ پہنچے گا تو اس کے بعد کسی کو بھی ایک لمحہ آگے پیچھے ہونے کی موقع یا اجازت نہیں ہوگی. تو یہ بات جب ثابت ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں نہ ہم ابدی ہیں، نہ ہمارے نیچے موجود زمین ابدی ہے، ہمارے جسم پہ پہنا ہوا کپڑا ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، ہمارے خاندان، ہماری آل اور اولاد، ہمارے گھر، ہمارے عزیز رشتے، جتنی بھی محبت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی محبوب چیزیں ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں. تو فوری طور پہ ایک عقل سلیم کے مالک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ سوال آنا چاہیے اور آتا بھی ہے کہ پھر ایسا کون سا طریقہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پہ اس عارضی زندگی میں چل کر بھی فائدہ ہو. اور فائدے بھی پھر دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے عارضی فائدہ، چند دن کے لیے، چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی رقم بینک سے ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے، لیکن اس سے دگنے آپ نے واپس کرنے، اور آپ نے جو واپس کرنے ہیں اس کی شرائط بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو لوازمات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہیں. لیکن ایک کمکل آدمی وہ اس عارضی خوشی پہ بہت خوش ہوتا ہے، بڑے ناچ گانے کرتا ہے اور بغلیں بجاتا ہے، جیسے آج ہماری اور آپ کی قوم کی حالت ہے. اپنا مال تو چھوڑیے، قرضے کا مال، مانگے تانگے کا مال، جو بڑی ہی خواری اور بڑی ہی مشکلوں کے بعد بہت تھوڑا سا ملتا ہے، اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جشن کا ماحول بنایا جاتا ہے. یہ سوچ کی کمی اور سوچ کے محدود ہونے کی وجہ سے. ہاں، جب یہی لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی فیکٹری بناتے ہیں، اپنا ٹاور اور بلڈنگ بناتے ہیں، پھر ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ 3 سال تک یہ چلے یا 5 سال تک یہ چلے، بلکہ ساری زندگی اور زندگی کے گزر جانے کے بعد کی پلاننگ بھی اس میں موجود ہوتی ہے. حالانکہ نہ مالک نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ بنانے والے نے ہمیشہ رہنا، نہ خریدنے والے نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ بیچنے والے نے ہمیشہ رہنا، اور سب کو یہ بات معلوم. ایسے عالم میں اور ایسے ماحول میں قرآن کریم کی عظیم نعمت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اور مبارک، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت نبویہ، سیرت طیبہ، ہمیں یہ وہ واحد تعلیم ہے اور یہ وہ واحد رخ ہے جو ہمیں دنیا کے مٹیریلزم سے اور دنیا کے جاہ و حشمت سے اور دنیا کی رنگ رلیوں سے ہٹا کر ہمیں ایک ایسا عظیم فلسفہ دیتا ہے اور ایک ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اس میں دنیا کے اندر موجود انسانوں کے لیے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. بھلائی ہے، تقویٰ ہے، نیکی کا حکم ہے، بدی سے روکنے کا حکم ہے، اور صرف دنیا کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، تو اصل جو اس کے لیے انعام ہے اور تحفے ہیں وہ آخرت میں، وہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ پھر اتنی بڑی نعمت کہ وہ ابد الآباد کے لیے ہمیشگی والی نعمتیں ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی وہ خوشی ہے. اور اس تعلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اور صحابہ سے تابعین نے، اور تابعین سے تبع تابعین نے، اور تبع تابعین سے محدثین، فقہاء اور مجتہدین نے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا ہے اور آگے بڑھا دیا ہے، یہاں تک کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں عہد رسالت کی کوئی اور چیز، کوئی اور حکم، کوئی اور مثال موجود نہیں ہے سوائے قرآن و سنت کے. ایسا پرفتن دور ہے، ایسا گناہوں والا دور ہے کہ جہاں پہ انسان جاتا ہے ہر طرف اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں آپ کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، بلا رہی ہوتی ہیں. اور ایسی صورت میں کہ زمانے صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی اللہ کی کتاب صبح اور شام میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، دینی درسگاہوں میں احادیث نبویہ اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل، ورنہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. جو عیسائی ہیں وہ بھی آسمانی مذہب کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن نے بھی ان کو اہل کتاب کہا ہے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی ایسی آسمانی تعلیم موجود ہی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا تھا، یہ تعلیم دی تھی. اگر کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کرتا بھی ہے فوری طور پہ، کوئی دوسرا پادری، کوئی دوسرا پریسٹ چرچ کا، وہ اس کا رد شروع کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ جو بائبل پڑھ رہے ہیں وہ غلط، ہماری والی صحیح ہے. اسی طرح آپ یہود کو دیکھیے، اللہ بزرگ و برتر کے ہاں یہ پسندیدہ مخلوق تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل والوں، ہماری نعمتیں یاد کرو اور ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمہارے لیے من و سلوا اتارا تھا، تمہارے لیے بڑی بڑی ڈیمانڈز پوری کی تھی. 70,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے بھی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں ان سے اٹھا لی. آج نہ ان کے آسمانی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کی تعلیمات 100% محفوظ ہیں، بلکہ ان کے مذہب کی شکل اور ان کے مذہب کا جو حلیہ تھا وہ بگڑ چکا ہے. اور دین اسلام کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اور دین اسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں جو برتری نصیب کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت بڑا جو نعمتیں رکھی ہیں وہ آسمانی تعلیم ہے. اور یہ جو تعلیم ہے یہ صرف وقتی نہیں ہے کہ جس دن رمضان شروع ہو رہا ہے اس دن سے سب لوگ بڑے دینداری شروع کر دیتے ہیں اور پھر جیسے جیسے رمضان المبارک ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہی دینداری دوبارہ دنیا داری میں بدل رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ رمضان کے فوراً بعد عید جیسا عظیم موقع آتا ہے. لیکن ہمارے بھائی لوگ وہ عید میں پھر اس قدر دنیا داری کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ دین داری کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. اسی طرح حج کی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. ایک مسلمان کا اپنی زندگی میں خیر خیریت سے فریضے کا ادا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت. اور اس فریضے کے لیے کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے, کتنی زیادہ تگ و دو ہوتی ہے, کتنی زیادہ مال خرچ ہوتا ہے, وقت خرچ ہوتا ہے, سفر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں, وہ سب لوگ اٹھاتے ہیں اور خوشی سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہیے بھی. بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے, سبجیکٹ قائم کیا ہے, باب اجر العمرۃ والحج علی قدر النسب. یہ باب ہے کہ حج اور عمرے کا جو ثواب اور اجر ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی, جتنی زیادہ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے, جتنی زیادہ سفر میں طبیعت ناساز ہوتی ہے, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اللہ بزرگ و برتر اس کے مطابق ہی اجر اور ثواب دے دیتے ہیں. لیکن کیا یہ سب رسومات کی حد تک باتیں ہیں یا اصل عمل کے ساتھ روح ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے. کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس کی نیت درست نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں, کس وقت کی پڑھ رہا ہوں, کتنی رکعات پڑھ رہا ہوں اور کس کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور بغیر نیت کے وہ شخص 1000 مرتبہ سجدے کر رہا ہو, 2000 مرتبہ رکوع کر رہا ہو, دن رات قیام کر رہا ہو, لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ کوئی اجر نہیں ہے. لیکن مختصر نماز, نماز فجر 2 رکعت ہے اور جب وہ سنت کے مطابق ہوتی ہے اور ہماری دین کے تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے, بہت لمبے چوڑے مجاہدے نہیں ہیں, چلے کاٹنا نہیں ہے, 2 رکعت نماز ہے. اور 2 رکعت نماز میں بھی اللہ بزرگ و برتر نے ہمیں ایسی تخفیف دے دی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عام معمول تھا فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پوری تلاوت کرتے تھے, سورہ آل عمران پوری تلاوت کرتے تھے, سورہ آراف پوری تلاوت کرتے تھے, سورہ مائدہ پوری پڑھ لیتے تھے, لیکن صحابی کہتے ہیں کہ سفر میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور پھر نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا بھی کیفا، کتنی پیاری نماز تھی، کتنی اچھی تھی، مختصر تھی، حالانکہ کتنی طویل نماز آپ پڑھا کرتے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو اللہ نے پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے، صاحب وحی اور صاحب شریعت بنا کے بھیجا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم میں طول القیام کی وجہ سے، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے خون جم جاتا تھا اور سوجن ہو جاتی تھی. آپ نے جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا قدردان بندہ نہ بنوں؟ میں نے ابتدا میں آپ حضرات سے عرض کیا کہ ہمارے دین میں قدردان کی بہت زیادہ ویلیو ہے، قدر ہے. اور قدردانی یہ نہیں ہے کہ ہم صبح رات کو اپنے دین کو سلوٹ کریں یا اپنے دین کے شان میں غزلیں کہیں، شعر کہیں اور واہ واہ لوگوں سے سمیٹیں، یہ ایک الگ دنیا ہے. بلکہ ہمارے دین کی قدردانی وہ دین کی قبولیت ہے، وہ دین کی تعلیمات کو سینے سے لگانا ہے اور وہ دین کی تعلیمات کو اپنانا، یہ بہت بڑی قدردانی. آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل سلیم دی ہے اور آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں. آپ میں سے ہر شخص اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گواہ بنا کے یہ بات پیش کرے کہ ہم میں، ہماری قوم اور معاشرے میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کس قدر اپنائی جاتی ہیں، کتنا زیادہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اور کس حد تک ہم اپنے گھروں کو اور اپنی درسگاہوں کو، اپنے آفیسز کو، اپنی انڈسٹریز کو اور اپنے تمام سلسلوں کو قرآن و سنت کے مطابق کر چکے ہیں یا نہیں، تو جواب آپ کو مل جائے گا. اور یہ بات 100% غلط ہے کہ جو دین کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے یا دین کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کوئی پرانی سوچ کا مالک ہے یا وہ کوئی پرانے زمانے کے فلسفے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو خواص دیے ہیں اور جو فضائل دیے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا بھی ہے اور اسلام نے ہر دور اور ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کیا ہے. اور اسلام کا دامن اتنا وسیع اور عریض ہے کہ اس کے اندر آپ دنیا کا کوئی بھی جدت لے کے آنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے خیر اور شر دونوں کے راستے موجود ہیں. مثلا علماء نے ایک مثال دی ہے کہ چھری، یہ بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہے اور چھری کے جو فائدے ہیں وہ اگر آپ گننا شروع کر دیں تو دن گزر جائے گا. ہزاروں چیزوں میں چھری کا استعمال ضروری ہے اور اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں. اور اگر وہ چھری سونے کی بھی ہے तो पेट में मारने के लिए वो नहीं है। हाँ, फल काटने के लिए है, सब्जी काटने के लिए है, गोश्त काटने के लिए है, अपने फायदे के इस्तेमाल के लिए है। अगर कोई शख्स वो छुरी उठा के अपने पेट में मार देता है और फिर उसके बाद वो रोता है, वावेला करता है कि देखिए ये मेरे साथ छुरी ने कितना बुरा कर दिया है, तो ये बेवकूफी। अल्लाह ताला ने हमें और आपको नेमतें दी हैं और उन नेमतों का इस्तेमाल हमारे और आपके लिए जरूरी है। इन अल्लाह ताला युहिब्बु अन यरा असर नेमतही अला अब्दिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि उसके बंदे पे अल्लाह एक नेमत करे, उसके बंदे को अल्लाह ताला आता करे, उसका असर उसके ऊपर मौजूद हो। और वो लोग जो बुखल की इंतहा को पहुंच जाते हैं, कहने को उनके पास बड़ी नेमतें होती हैं, माल और दौलत होता है, असबाब होते हैं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो वो खुद ऐसे यतीम और मस्कीन की शक्ल बनाई होती है, ये लोग पसंदीदा नहीं। आपने उलमा को देखा है, सूफिया को देखा है, औलिया को देखा है, अल्लाह ताला ने उनको जो दुनिया के असबाब दिए होते थे वो कम होते थे और उनका जाह और जलाल और शान और शौकत ज्यादा होती थी। ये तो बाद में जब अंग्रेज ने बर्रे सगीर पे कब्जा कर लिया और हर शख्स को उसने हैंडल कर लिया, हर शख्स के लिए उसने एक मुसीबत और एक पाबंदी खड़ी कर दी, तो उसने देखा कि मुसलमानों का अपने दीनी रहनुमाओं के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत है और हर मस्जिद वो कम्युनिटी सेंटर का किरदार अदा कर रही थी, वहां से मुसलमानों की रहनुमाई होती थी, शादी ब्याह और निकाह होते थे, निजा और तलाक और झगड़ों के फैसले होते थे, किसी के साथ नाइंसाफी होती थी तो इंसाफ के लिए वहां पे अदालत लगती थी। और अंग्रेज को यह बात नापसंद थी क्योंकि वो तमाम निजाम अपने हाथ में लेना चाहते थे। उलमा और अहले दीन और मसाजिद और मदारिस ये उनके लिए खतरा था, तो उन्होंने फिर आवाम के अंदर ये शोशे छोड़े कि जी ये मुल्ला है और ये मौलवी है और ये मस्जिद है और मस्जिद के अंदर जो बातें की जाती हैं वो इंतहा पसंदी है और वो एक्सट्रीमिज्म है। तुम लोगों ने हमारी मुकद्दस किताब के साथ स्वीडन में जो हशर किया है वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हमारी मसाजिद पे तुम्हारे मुल्कों में हमले होते हैं, फायरिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मुसलमान खवातीन के सरों से दुपट्टे छीन लिए जाते हैं, नोच लिए जाते हैं, वो इंतहा पसंदी नहीं है। और एक मुसलमान जब मस्जिद में जाके काल अल्लाह काल रसूल की कुछ बातें सुन लेता है उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि जी इंतहा पसंदी शुरू हो। हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अल्लाह की रहमानी तालीमात और शैतान की इबलीसी तालीमात एक हक है और एक बातिल, और ये अल्लाह ताला का निजाम है कि एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है। और अल्लाह ने हमें और आपको इख्तियार दिया है, हमें और आपको चॉइस दी है, चाहे तो आप हक का साथ दें उस पे जो इनाम है वो मिलेगा, उस पे जो फजाइल है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक का वादा है। हमारे एक उस्ताद थे, वो तकरीर में बयान में फरमाने लगे कि मुसलमान जिसने कलिमा तैयबा दिल की तस्दीक के साथ पढ़ लिया है वो जन्नत जाएगा। तो शागिर्दों ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला, यानी इंशाअल्लाह सब जाएंगे, तो वो नाराज हो गए, कहने लगे कि ये अल्लाह का वादा है और वमन असदक मिनल्लाह कीला کائنات میں اللہ بزرگ و برتر سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا کوئی اور ذات موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس عقیدے اور اس ایمان کی حفاظت اور چوکیداری یہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری، اور اسی کے لیے میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کا خیال رکھنا ضروری ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرف چل پڑے ہو، کس طرف کی رخ میں آپ ساری تعلیمات اپنا رہے ہو، اس کا محاسبہ اور اس کا آڈٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے کہا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب ایک دفعہ تمہیں ہدایت مل چکی ہے، قرآن و سنت مل چکی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اور مسلمانوں کی عظیم کردار اور گفتار اور اس کی تاریخ اور اس کے نمونے اور اس کے فلسفے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اب کسی اور سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اغیار نے اور اہل مغرب نے یقیناً ترقی کی، اور ان کی ترقی ہم سے بہت زیادہ آگے ہے، لیکن یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ دین ہے؟ یہ بات غلط، بلکہ اہل عرب نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد جو ترقی کی ہے اس سے پہلے اس ترقی کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آج بھی ایسی قومیں اور ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے کام میں کھڑے ہیں اور جو اپنی تعلیمات میں 100% ہیں، وہ دنیا کے ہر خطے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسلام کی حقانیت کا بیان کرتے ہیں اور اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پہلے تو محنت کی نہیں ہے، کام کیا نہیں ہے، لوگوں کے درمیان میں اتحاد اور یگانکت موجود نہیں ہے، اور پھر ہماری قوم کی ایک یہ مجموعی عادت ہے کہ اپنی ناکامیاں کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں، وہ ساری اٹھا کے انہوں نے علماء پہ ڈال دی، او جی مولویوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مساجد اور مدارس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ مدارس اور مساجد اور علماء آج پاکستانی معاشرے سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیے جائیں تو جو خرابیاں اور جو شیطنتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ آپ کے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ یہ تو خیر ہے، یہ برکت ہے، اس لیے دنیا کے سلسلوں کو اپنی جگہ رکھیے، لیکن دین کا مقام، کیونکہ دین ابدی ہے اور دنیا عارضی، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے، اور اس کی واپسی میں نہ ہمارے کفن میں جیب ہے، نہ ہمارے پاس پراپرٹی کی فائلوں کی جگہ ہے قبر میں، اور نہ ہی ہمیں بڑے بڑے بینک بیلنس ساتھ لے کے جانے ہیں، تو پھر کیوں نہ محنت شروع کر دی جائے اور کوشش شروع کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس امت محمدیہ کا فرد فرید بنا دیا ہے اس کے لیے بھی ہم کام کریں، اپنے آپ کے ساتھ احسان کریں، فضل کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات جیسے کفار اور مشرکین اس کی بے عزتی کر کے، بے ادبی کر کے اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں پریکٹیکل میں لا کر اس کی عظمت کا جو اظہار کریں یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی شاخوں میں 5,000 کے قریب طلباء اور طالبات قرآن کریم اور سنت نبویہ، لغت عربی اور فلسفہ اور منطق، تفسیر اور حدیث، تمام علوم و فنون اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام سلسلوں کو جاری رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کا تعاون اور مسلمانوں کی طرف سے سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا اصل سرمایہ وہ مسلمان ہی ہے. کسی حکومت سے یا کسی ریاست سے کسی قسم کا کوئی بھی تعاون یا بینیفٹ وہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور وقتاً فوقتاً جیسے دنیا کی دیگر چیزوں کی فکر کرتے ہیں، دین کے اس قلعے کی آبیاری کی فکر بھی رکھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ امانت کو صحیح جگہ تک پہنچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی امانت چلی بھی جائے اور وہ اپنے حقدار کو پہنچے بھی نہ، تو یہ زیادہ بری بات ہے. اس لیے آپ جب بھی جامعہ کے میں کوئی بھی تعاون جمع کروائیں تو مستند لوگ، حضرت مولانا سہیل صاحب، ہمارے مولانا اکبر، ذاکر، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس رسید آفیشل ہوتی ہے، ان سے آپ ضرور رابطہ کیا کریں اور ان سے رسید ضرور لے لیا کریں. پوچھا ہے کہ کیا حرم شریف میں امام کے پیچھے وتر پڑھنے سے وتر ادا ہو جائے گی؟ امام ابوبکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ حنفی کی وتر حنبلی امام کے پیچھے جائز ہے، درست ہے. ہمارے لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہے اور چاروں ائمہ کی فقہ وہ برحق ہے، اور اس پہ جس فقہ پر بھی عمل کر لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ جی حرم کے امام کے پیچھے وتر پڑھنے سے وتر ادا نہیں ہوتی کیونکہ وہ 2 رکعت اور 1 رکعت پڑھتے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے جیسے وہ وتر پڑھ رہا ہے اس طرح آپ بھی وتر پڑھ لیجئے، اور احکام القرآن ابو بکر جساس رازی کے کہنے کے مطابق وہ وتر ٹھیک ہے اور ہو گئی ہے. اور یہی تو مطلب ہے چاروں ائمہ کے برحق ہونے کا. اگر آپ کہیں کہیں استثناء شروع کر دیں گے تو پھر یہ دعویٰ غلط ہوگا. کیا تکبیرات تشریق حاجی کے لیے بھی واجب ہے؟ اصل میں تو تکبیرات تشریق حاجی ہی کے لیے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج، سب سے زیادہ افضل حج یہ ہے جس میں بلند آواز سے اللہ کو یاد کیا جائے اور قربانی. یہ جو تکبیرات تشریق ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ بھی حاجیوں کی یاد میں پڑھتے ہیں اور حاجیوں کی مشابہت میں پڑھتے ہیں، اور اصل جو تکبیرات ہیں وہ حاجی کے لیے ہیں، اور تکبیرات تشریق یقیناً حاجی پر واجب ہیں. پوچھا ہے کہ کپڑوں کے موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے؟ جمہور ناجائز قرار دیتے ہیں. وہ مختلف شرائط ہیں جس میں سے منعلین ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، ثقیلین ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، ثخینین ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، فقہ کی تفصیل ہے. اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ کپڑے پر مسح کرنا جائز نہیں، لیکن کچھ ہمارے دین کے بزرگ علماء، صوفیہ، اولیاء گزرے ہیں جن کا عمل یہی رہا ہے کہ وہ کپڑے کے موضوع پر مسح کرتے تھے. تو گنجائش موجود ہے جمہور کا فتویٰ جائز ناجائز کا. مسافر کے لیے کتنے دن مسح کرنا جائز ہے؟ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، بشرطیے کہ وہ وضو کے اوپر پہنے گئے. ایسے نہیں پہنے گئے کہ کسی بھی وقت پہن لیے اور جی شروع ہو گئے 24 گھنٹے، نہیں. موزے کے پہننے سے پہلے باپ کا باوضو ہونا یہ ضروری. جب آپ باوضو ہو جائیں اور آپ موزہ پہن لیں, اب جب پہلی مرتبہ جس وقت میں وضو ٹوٹے گا, یہاں سے آپ کی گھڑی شروع ہو جائے گی 24 گھنٹے کے لیے مقیم اور 3 دن اور 3 رات کے لیے مسافر. یہ مساح کریں گے تو ان کے لیے یہ جائز. ایک شخص نے مسجد میں نماز جماعت پڑھی تو کیا وہ دوسری مسجد کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن صرف ظہر میں اور عشاء کی نماز میں. فجر کی نماز کے بعد نفل منع ہے, عصر کی نماز کے بعد بھی نفل منع ہے, اور مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور 3 رکعت نفل ہوتی نہیں ہے. تو صرف 2 نمازیں ظہر اور عشاء بچتی ہیں, اس میں آپ دوبارہ سے جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ میں نہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مونچھیں وہ مجاہدین والی تھی, وہ فساق فاجر والی اور بدماشوں والی نہیں تھی. اس لیے اس زمانے کے لوگ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں, ان کی داڑھی کدھر ہے؟ حدیث شریف میں تو ہے کہ مونچھیں چھوٹی کرو داڑھی بڑی کرو. اس لیے ان کو دلیل بنا کے اپنا الو سیدھا کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اور آپ مجاہدین کے کمانڈر بن جائیں تو پھر آپ بڑے بڑے بال بھی رکھیں اور آپ مونچھیں بھی رکھیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھیں وہ مبارک مونچھیں تھیں, اور آج کل جو لوگ رکھتے ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں. دونوں میں فرق ہے. کیا غیر مسلم کو قربانی کا کچھ دے سکتے ہیں؟ فتویٰ تو یہی کہ دے سکتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھوکے بیٹھے ہوئے, محتاج بیٹھے ہوئے, اور آپ یہود و نصارہ کو اور ہندوؤں کو گوشت کھلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو نہیں دے رہے. اس صورت میں جائز نہیں ہے. جب مسلمانوں کی حاجت پوری ہو جائے اور جہاں جہاں آپ مستحقین سمجھتے ہیں ان کو دے دیں, اس کے بعد جو بچ جائے تو غیر مسلم کو دینا جائز ہے. کیا تکبیرات تشریق دیہات والوں پر بھی واجب ہے؟ جہاں پر عید کی نماز ہے وہاں تکبیرات تشریق ہے, اور جہاں پر عید کی نماز نہیں ہے وہاں پہ تکبیرات تشریق بھی نہیں ہے. گھر میں بہت بڑی پریشانی ہے, دعا کی درخواست ہے, استغفار کیجئے, بہت زیادہ کیجئے, اتنا کیجئے اتنا کیجئے کہ خود بخود پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.